مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. زیادہ درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 7، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، کریا کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب.
امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا سیدی، اگر ہم سنجیدہ بھی رہیں اور ملنساری اس طریقے سے کس طرح اختیار کریں کہ سنجیدگی کے اندر ملنساری سے بھی مسئلہ نہ بنے؟
منہ چڑھا کر رہنا یہ کوئی سنجیدگی تھوڑی ہے، نادانی ہے. مسکراہٹ منہ پر آنا یہ کوئی سنجیدگی کے خلاف نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک لقب، ایک نام ہے، صفاتی نام، متبسم، نہ مسکرانے والے. پھر کیا سنجیدہ نہ ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کام کی بات کرے، مذاق مسخری جو ہوتی ہے نا، بے تکی جو مذاق مسخریاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، طنز کر رہے ہوتے ہیں اور کھی کر کے کہہ کے بلند کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ غیر سنجیدہ کہلا سکتے ہیں. باقی ضرورتاً بات بھی کریں گے، گفتگو بھی کریں گے، مسکراتے رہیں گے، اچھی طرح ملن ساری کا مظاہرہ کریں گے، یہ خدا نہ خواستہ غیر سنجیدگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کا حسن ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ چیل پرندہ کا جھوٹا پانی ناپاک ہوتا ہے،
اس کا جھوٹا مکروہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہماری سعادت کہ ہم سیدنا حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہیں، جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریین میں سے ہیں. امیر اہل سنت آپ کی خدمت میں سوال یہ کرنا تھا کہ جب ہم ایسے بزرگ یا ایسے اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ان کی آمد جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے کی ہو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہوں، آپ کے حواری ہوں، تو ان کے مزار شریف پر ہمیں کیسے حاضری دینی چاہیے، اور جب ہم دعا کریں تو اس وقت ہماری دعا کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ان کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے.
شیخ حبیب نجار رحمت اللہ علیہ مبلغ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی تھے، مبلغ. یہ جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ ہوتے تھے صحابی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوتے تھے وہ کہلاتے تھے حواری. تو اب یہ کہ کسی بھی بزرگ کے مزار پر جائیں، چاہے اس دور کے بزرگ ہوں یا پچھلے زمانے کے، سلام میں تو یہ کہ السلام علیک یا سیدی، السلام آپ پر اے میرے آقا. تو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، ہم سارے انبیاء کرام کو ویسے عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. البتہ یہ ہے کہ ان کا چہرہ مبارکہ جو ہے اس کی طرف رخ کرنا ہوگا، وہ ایک آداب میں سے کہ چہرے کی طرف، تاکہ مڑ کر دیکھنا نہ پڑے ظاہر کو، ان کو زحمت نہ ہو، اس لیے وہ قدموں سے چل کر چہرے کی طرف آ کر وہ سلام عرض کیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جوتا اگر الٹا ہو تو اسے سیدھا کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے یا ایسا کوئی حوالہ ہے تو بتا دیجیے.
ایسا کچھ تو پڑھنا یاد نہیں پڑتا 10 نیکیوں کا، بلکہ یہ بھی سنتے تھے بچپن میں کہ جوتا الٹا ہو تو لڑائیاں ہوتی ہیں، ایسا بھی کچھ پڑھا نہیں ہے. البتہ یہ کہ جوتا الٹا ہو تو سیدھا کر دینا چاہیے، کہ یہ شیطان کا تخت ہے، شیطان اس پر بیٹھتا ہے، وہ تخت کی طرح اس کو بیٹھتا ہے. اور یہ کہ غالباً تنگ دستی بھی آتی ہے، الٹا جوتا استعمال، یا نیو جوتے کی بات نہیں ہے، جو استعمال شدہ جوتا ہے تو الٹا ہوتا تو سیدھا کر دینا اچھا ہے، برا بھی لگتا ہے دیکھنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ حسن پاک کا مرید کن کے ذریعے بناتے ہیں، مجھے بھی آپ اپنے اور
غوث پاک کے مریدوں میں شامل فرما دیں. اگر ان کے سرپرست نے اجازت دی ہے تو یہ بیعت کر سکتے ہیں ان کو. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کو بیعت کر بھی لی نابالغ کو، یہ بڑا ہو کر اگر بیعت کو بالغ ہونے کے بعد بیعت کو باقی رکھے گا کہ میں ہاں میں فلاں کا مرید ہوں جیسے، تو یہ بیعت اس کی درست ہو جائے گی. اگر وہ نہیں باقی رکھے گا تو پھر وہ بیعت نہیں ہوگی. اس لیے والد یا سرپرست کی اجازت سے بیعت ہوں گے نا، تو ایک دن کا بچہ بھی اس طرح بیعت ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائے کہ امام شریف بیٹھ کر باندھنا چاہیے یا کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا.
امام شریف کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے، پاجامہ بیٹھ کر پہننا چاہیے. دونوں میں سے جو دونوں میں سے کسی کا الٹ کرے گا، امامہ یا تو بیٹھ کر باندھے گا یا پاجامہ کھڑے کھڑے پہنے گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسی بیماری یا مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے، کسی بلا میں، ایسی آفت میں، کہ پھر اس کا علاج نہ ہو. یہ اس طرح کا وہ بہار شریعت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے.
فیس بک پیج پر بھی سوال.
اچھا پاجامہ میں پھر پینٹ بھی آ جائے گی، شلوار بھی آ جائے گی، دیوبند اس میں شامل نہیں ہے میری معلومات ہے، دیوبند کھڑے کھڑے پہن سکتا ہے.
استعمال شدہ ان لنڈے کے جو جیکٹس اور کپڑے لیے جاتے ہیں، کیا اسے بغیر دھوئے پہن سکتے ہیں؟
جائز ہے، نماز بھی ہو جائے گی، وہ احتیاط ہے کہ دھو لیے جائے.
جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دینا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ اور اس وقت انگوٹھے چومنے کا کیا حکم ہے؟
یہ خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے تو اس میں یہ کہ خطیب اس کا جواب دے، اور عوام جو ہیں وہ یعنی جو اب خطیب کے علاوہ دوسرے جو بھی ہیں وہ اس کا جواب نہ دیں. انگوٹھے بھی خطیب چوم سکتا ہے، دوسرے نہ چومے. چار جگہ پر انگوٹھے چومنے سے اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا، ایک تو یہی اذان خطبہ، خطبہ اور اذان خطبہ اس میں نہیں چومیں گے، دوسرے نماز اور تلاوت ان میں بھی نہیں چومیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیس بک پیج پر ایک اور بھی سوال ہے کہ پہنے ہوئے کپڑے زکات میں دے سکتے ہیں؟
اگر وہ قیمت اس کی بنتی ہے تو وہ زکات میں جتنی اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق وہ زکات کے طور پہ دیے جا سکتے ہیں.
ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا الٹا سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں.
ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا، فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا، یہ الٹا لیٹنے والا، یہ الٹا لیٹنے کو پسند اللہ پاک نہیں فرماتا. ایک اور ابن ابو داود و ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے, تخفا غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, یہ اصحاب صفہ میں سے تھے, کہتے ہیں سینے کی بیماری کی وجہ سے میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ اچانک کوئی شخص اپنے پاؤں سے مجھے حرکت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالی مبغوض رکھتا یعنی ناپسند فرماتا ہے. میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ایک اور حدیث شریف ابن ماجہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی, کہتے ہیں میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا اے جندب, یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا نام ہے. یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے, یعنی اس طرح کافر لیٹتے ہیں, یا یہ کہ جہنمی جہنم میں اس طرح لیٹیں گے. ہاں یعنی جائے گا تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اس میں وہ فرمانے کا معنی لکھا ہے, دونوں معنی لکھے ہیں کہ جہنمی بھی جہنم میں اس طرح لیٹیں گے, یہ مراد ہے, یا یہ کہ کافر اس طرح لیٹتے ہیں, یہ مراد ہے. وہ جو غیر مسلم ہیں, جو غیر مسلم جو کافر ہے وہ کفر ہی پر مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو چونکہ اس طرح کے لوگ جو کافر ہیں نا, یہ غالباً یہود و نصارہ کی طرف اس کی نسبت ہے کہ یہ لوگ الٹا سوتے ہیں, اس لیے وہ یہ کہا کہ یہ جہنمی کفار ہیں, ان کا طریقہ الٹا سونا, مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہے. تو اگر کوئی الٹا سوئے گا تو اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ گار ہے, لیکن یہ کہ یہ طبن بھی نقصان دہ, کیونکہ الٹا سوئے گا نا تو یہ بوجھ اس کا سارے بدن کا دل پر آئے گا, دل کو نقصان کرے گا, اور بھی ہو سکتا ہے اس کے نقصانات.
کوئی الٹا سویا ہوا ہو اور ہم وہاں سے گزرے تو اب ہم کیا کریں, اس کو جگائیں؟
نہ نیند خراب نہیں کرنی. بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ الٹا نہیں سوئیں گے تو نیند نہیں آئے گی, بچے خاص کر کے الٹے پڑے ہوتے ہیں, یہ ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو سیدھا کرتے رہیں تاکہ ان کی عادت سیدھا سونے کی پڑے, دائیں کروٹ سیدھی کروٹ پر لیٹے تو اور اچھا, رائٹ سائڈ پر.
اب جیسے کسی کے بچے عادی ہوں اس طرح سونے کے, تو بعضوں کا دیکھا جاتا ہے کہ وہ بڑے جذبات میں آ جاتے ہیں, اس کو ہلایا سیدھے سو, اب وہ بیچارہ اچھی بلی نیند میں اور اس کو اٹھا دیا, وہ سوئے کس طرح؟
چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو اٹھا کے خود اپنے طور پر سیدھا کرتا رہے تو ہی ہو, اب اس کو ادھر جگانے کی ضرورت نہیں ہے, نیند کے عالم میں بھی وہ سیدھا ہو جائے گا بچہ. مقصد وہاں اس کو ایزا دینا تو ہے نہیں, ادب سکھانا ہے, اس کو طریقہ سکھانا ہے. تو بچوں کی نیند تو یوں پکی ہوتی ہے اکثر. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ مریض ہے یا کچھ, کہ اس کو یوں کریں گے سیدھا تو یہ پھر سوئے گا نہیں, نیند اڑ جائے گی, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ماں باپ کو بولو گے تو بھی نہیں اس طرح کریں گے, یہ کہے پھر سوئے گا نہیں تو ہم کو بھی نہیں سونے دے گا. تو موقع کی مناسبت سے ہی عمل ہوگا اس پہ. صلو علی الحبیب.
میرے لیے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, اس وقت مستجاب پر حاضر ہوں. کیا سیدی مستجاب کی کیا معنی ہے اور مستجاب پر دعا مانگنے کی کیا فضیلت ہے؟ دوسری آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے, کیا عمرے پر بھی آپ چل مدینہ فرمائیں گے؟ اور دل کے ارمان ہیں کہ آپ کے پیچھے پیچھے طواف کعبہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری ہو, میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے, کب آئے گی میری باری, اتاری ہوں اتاری, کرم فرما دیں. اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت بچوں سے مالا مال فرمائے.
مستجاب بن قبول, قبولیت. اور دراصل یہ جو پرنالہ شریف ہے سونے کا, وہ سونے کا پرنالہ جو ہے نا, اس کے پیچھے کی طرف جو دیوار ہے کعبہ شریف کے, وہ ساری جو دیوار ہے نا, یہ حصہ جو ہے نا, یہ اعلی حضرت نے اس کا نام مستجاب رکھا ہے. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ یہاں ہر وقت 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے حاضر رہتے ہیں. یوں مطلب یہ, اس دیوار کے بیچوں بیچ اگر کھڑے ہوں یا حیو یا قیوم, وہ پردے پر جو ہے کعبہ شریف کا غلاف, اس پر دیکھا ہے میں نے, لکھا ہوا یاد پڑتا ہے, یا حیو یا قیوم, اب بھی ہو سکتا ہے وہی لکھا ہوا ہو اس سونے کی کڑھائی سے تار سے, تو اس کی یعنی بالکل بیچوں بیچ سیدھ پتا چل جائے گی کہ یہاں لکھا ہوا ہے, بالکل عین سیدھ میں اگر ہم آ جائیں گے نا تو یہ اس کی سیدھ میں, پھر یہ اس دیوار پر اس کی پچھلی دیوار جو ہے اس میں سونے کا پرنالہ شریف ہے, اور سونے کا جو پرنالہ شریف ہے یہ ایک طرح کا ایرو ہے جو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اپنا رخ انور فرمائے ہوئے اپنے مزار شریف میں آرام فرما رہے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ اگر وہ بیچوں بیچ ہم کھڑے ہو جائیں گے نا مستجاب کے, تو ہمارا رخ جو ہے یہ دو کعبوں کی طرف ہو جائے گا, ایک تو یہی جو کعبہ شریف ہے مکہ شریف میں مسجد حرام میں اس کی طرف رخ ہوگا, اور دوسرا کعبے کا کعبہ اس کی طرف رخ ہو جائے گا. حجر اسود اور باب الکعبہ دروازہ کعبہ, اس درمیان جو دیوار ہے یہ ملتزم اور اس کے عین پیچھے یہ مستجار ہے. مدینہ شریف میں اور مکہ مکرمہ میں کچھ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں, ان میں تیسرے نمبر پر مستجار لکھا ہوا ہے, یعنی پہلا نمبر ہے مطاف یا طواف کیا جاتا ہے یہاں دعا قبول ہوتی ہے, دوسرا نمبر لکھا ہے ملتزم اس پر بھی دعا قبول, تیسرا مستجار, چوتھا بیت اللہ کے اندر, پانچواں میزاب رحمت کے نیچے, چھٹا حتیم, یہ ایک دیوار بنی ہوئی ہے کعبہ, یہ میزاب رحمت سے جب یعنی بارش کی حاضری ہوتی ہے کعبہ شریف پر تو وہ اسی سے وہ پانی نچھاور ہوتا ہے حتیم میں, ایک دیوار ہاف سرکل بنا ہوا ہے, یہ عین کعبہ ہے. کچھ خرچ کی کمی کی وجہ سے وہ اس وقت کعبے کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو وہ یہ باقی رکھا گیا تھا, بعد والوں نے اس کو باقی رکھا ہے, اب تو خیر سونے کا بنا دیں, اتنی دولت مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے پورا کعبہ سونے کا بن جائے, غلاف میں سونا کروڑا کروڑ روپے کا تو غلاف بن رہا ہے, ہو سکتا ہے اربوں کا بنتا تو تعجب نہیں, اتنا اس میں سونا ہوتا ہے, اب بہت پیسہ ہے, اس وقت نہیں تھا. تو یہ ایک مطلب اس کو باقی رکھا ہے, جو یہ حتیم کے اندر آ گیا نا وہ سمجھو کہ کعبے کا دروازہ کھل کر جو اندر جاتا ہے نا وہ اسی طرح ہے, یہ کعبے کے اندر آ گیا, یہ نظر آ رہا ہے حتیم ہاف سرکل. اب جو کعبے کے اندر دروازہ کھلنے کے بعد جائے گا نا وہ تو ایک ایک کو پکڑ کے بولے گا کہ میں اندر گیا ہوں, ایسے دیکھیں بہت اپنی فضیلت اور یہ بیان کرے گا, حالانکہ یہ حتیم کے اندر جو آ گیا اس کی بھی وہی فضیلت ہے لیکن وہ بیان نہیں کرے گا, ایک نفسیاتی طور پر ہوتا ہے نا کہ جو تہجد پڑے گا وہ جب تک کسی کو بولے گا نہیں اس کو چین نہیں پڑے گا, تہجد پڑی وہ فرض پڑے گا تو وہ نہیں بولے گا فرض نماز پڑھی, حالانکہ فرض نماز کی اہمیت تہجد سے زیادہ ہے پھر بھی نہیں بولے گا, یہ نفسیاتی بس ایک معاملات ہے. اسی طرح وہ اندر جانا اور حتیم کے اندر یہ دونوں کی سیم فضیلت ہے, اللہ نصیب کرے ہمیں. پھر مزید اور بھی مقامات لکھے ہیں دعا کی قبولیت کے, تو حتیم میزاب رحمت کے نیچے, اچھا چھٹا حتیم, ساتواں حجر اسود, پھر رکن یمانی, آٹھواں رکن یمانی, خصوصاً جب دوران طواف وہاں سے گزر ہو, مقام ابراہیم سے کے پیچھے تو زمزم کے کنویں کے قریب, صفا پر, مروہ پر, مسعا, خصوصاً سبز میلوں کے درمیان جہاں حاجی دوڑتے ہیں سبز میلوں کے درمیان, عرفات میں خصوصاً اس جگہ پر جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج اس میں ٹھہرے تھے, اس کو موقف کہتے ہیں, موقف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی کئی مقامات دکھے کہ جہاں مطلب ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے, پورا مکہ مدینہ ہی قبولیت دعا کا سمجھو کہ وہ مقام ہے, اللہ ہم سب کو حاضری کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
شرعی منافع جو ہوتا ہے وہ انویسٹڈ اماؤنٹ کا کتنا پرسنٹ ہونا چاہیے, 100% لینا جائز ہے یا 200% لینا جائز ہے؟
اس میں یہ کہ جو طے ہو جائے آپس میں, جنرلی مطلب اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ نفے کی شرح کتنی ہو, بعض لوگ جذباتی ہوتے بولتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر نفع جائز باقی حرام, یہ بھی وہ جہالت بھرا فتویٰ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, تو یہ کہ کسی اختلافی نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، کوئی قانونی مسئلہ نہ کھڑا ہوتا ہو، تو اس صورت میں اگر کوئی نفع زیادہ لیتا ہے کم لیتا ہے تو یہ آپس میں جو بھی طے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اس میں. البتہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے اور سستے داموں بیچنا چاہیے. اس سے کیا ہے کہ مسلمان کی خیر خواہی کی نیت سے اگر یہ ہوگا تو ثواب ملے گا. ضمنی فائدہ یہ ہوگا کہ جو سستا بیچتا ہے اس کی دکان پر بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، کاروبار زیادہ ہوگا اس کا. اس سے دوسرے جو مہنگا بیچتے ہیں وہ مجبور ہو کر سستا بیچیں گے، یار پھر اپنے پاس تو کوئی بھی نہیں آتا، یہی چیز مہنگی بیچتے ہیں پھر لاکھ جھوٹ بولنے پڑتے ہوں گے، اس کی کوالٹی اس کی کوالٹی پھر تومت رکھنی پڑتی ہوگی کہ یہ تو رف مال بیچتا ہے تو ردی مال بیچتا ہے وغیرہ وغیرہ. کئی گناہوں کے بعد وہ مہنگے والے کا شاید بھی کہ پھر یوں ہو سکتا ہے جو خوف خدا والے ہوں گے تو وہ بھی سستے پر آ جاتے ہوں. بیچنا ہے نا کہ نفع جو ہے نا واجبی رکھنا چاہیے کہ جس سے آپ کا بھی ضمیر تو خیر مطمئن ہوتا نہیں ہوتا، نفس مطمئن ہو تو نفس مطمئن ہوتا نہیں. غریبوں کو اور سستا آدمی کر دے، سادات کرام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، یہ تو آلِ رسول ہے، اس کو اور سستا کر دے یا اللہ توفیق نظر کر دے، چاہے غریب امیر ہو سید سید ہوتا ہے بلکہ اربوں خربوں پتی ہو ہے تو سید نا، تو اس کے ساتھ بھی رعایت کریں گے تو پھر ایسی برکت ہوگی کہ دیکھتے رہ جائیں گے انشاءاللہ. غریبوں کا خاص خیال رکھنا ہے، غربت بہت بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی کمر توڑ ہے، اور تنخواہیں بعض اوقات سنتا ہوں میں کہ فلاں کی اتنی تنخواہ، میں تو سر پکڑ لیتا ہوں یار یہ بےچارے کو پورا کیسے ہوتا ہوگا، اس تنخواہ میں اتنی مہنگائی ہے کہ جس کی انتہا نہیں، تو بچوں کے الگ خرچے، گھر کے کرائے، تو بجلی گیس تو پانی، تو کیا آدمی کرے مختصر سی تنخواہ میں. جو اہل ثروت ہیں جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے ملازمین کی کیفیت دیکھ کر ان کی تنخواہیں بھی بڑھائیں، اس سے بھی اگر خیرخواہی کی نیت ہوگی ثواب ملے گا. بیچارے مطلب کیسے گزارا کرتے ہوں گے، اللہ پاک توفیق دے. جن کو مال دیا تو وہ بس ان کا امتحان ہے، وہ مال جمع کرتے رہتے ہیں، بھرے جاتے ہیں بینک بیلنس، پھر کبھی آتا ہے ڈاکو تو گھر پورا جھاڑو نکال کے لے جاتا ہے. یہ مالک اور ڈرائیور کو اور مزدوروں کو کاریگروں کو نوکروں کو آپ تھوڑا دل کھول کے دیں گے تو انشاءاللہ اس سے یہ ڈاکو اندھے ہو جائیں گے، آپ کا مکان دیکھ نہیں سکیں گے، جھاڑو نکالنے آئیں. برکتیں ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آتی اپنے کو لیکن برکتیں ہوتی ہیں اس کی، دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں، آخرت کی برکتیں اپنی جگہ پر. بھلائی کر کے تو دیکھو کسی کے ساتھ، پھر یہ کبھی بھی مت کہنا کہ میں نے تو لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے سب کی بھلائی کی لیکن میرے ساتھ ایسا ہو گیا. ارے بھائی یہ ایسا ہو گیا نا، یہ اتنا سا ہوا نا، اتنا بڑا ہونے والا تھا، تو نے جو نیکی کی نا تو اس کی وجہ سے یہ اتنا رہ گیا ہے، تجھے بڑا لگتا ہے نا ورنہ بہت بڑا ہے. میری ماں بیچاری بیمار پڑی رہتی ہے، میں اتنا کرتا ہوں بیچاری بیمار. ارے تیری ماں کو اللہ کا شکر ہے کہ خالی نارمل بیماری ہے، کینسر نہیں ہے، ورنہ کیا کرتا، ہارٹ پرابلم نہیں ہے، مالج نہیں ہے، چل کر واش روم کی طرف جا سکتی ہے، اللہ نے کسی کا محتاج نہیں کیا، بیمار ہے نا. یہ ایک میں سمجھانے کے لیے مثال ذہن میں آئی تو عرض کی کہ برکتیں ملتی ہیں، کہ بڑی مصیبت چھوٹی مصیبت ہو جاتی ہے یا بعض مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں وہ راستے میں ہی وہ گلی بدل دیتی ہیں، نہیں آتی ہماری نیکیوں سے بعض اوقات اور دعا مانگنے سے یہ برکتیں ملتی ہیں. اس کی دنیا کی برکتیں وہ آخرت کی برکتیں تو بھی باقی ہیں انشاءاللہ. انما الاعمال بالنیات، جو بھی کام کرے اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے کرے بندہ تو ثواب کہیں نہیں جاتا. جنت ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے قدموں میں جگہ بھی ملی جائے گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب.
میرے لیے سنت سے میرا سوال ہے، فقیر کو بھیک دیتے ہوئے دعا کا کہنا کیسا؟
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کسی کو کچھ عطا فرماتی، پہلے سے ان سے وہ عطا فرمانے سے پہلے ہی دعا لے لیتی تھی، طالبان اس طرح کی روایت ہے کہ تاکہ میں جو دوں یہ وہ دعا دے اور یہ اس کا کہیں بدلہ نہ ہو جائے. صلو علی الحبیب.
سوال یہ آیا ہے کہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اس سے مراد کون سا کہلائے گا؟ اور کوئی بیمار ہو تو کیا اس کے لیے بھی یہ اس کو پلا دیا جائے؟ وضاحت فرمائیے.
سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فتح رضویہ جلد 22 پیج نمبر 568 پر فرماتے ہیں، باقی رہا مسلمان کا جھوٹا، وہ کھانا کوئی ذلت نہیں، حدیث میں اسے شفا فرمایا. یہ الفاظ ہیں فتح رضویہ شریف کے. یعنی یہ جسمانی بیماریوں کا تذکرہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کیا، گناہوں کی بیماری کا تذکرہ نہیں ہے.
جو خانہ دل کی صفائی چاہتا ہو وہ خانہ خدا کی صفائی کرے. سوال یہ آیا ہے کہ تو کیا اسلامی بہنیں مسجد کی جگہ مدارس یا جامعات کی صفائی کر سکتی ہیں؟
خانہ خدا تو مسجد کو کہتے ہیں، اس میں مدرسہ یا جامعہ المدینہ کی صفائی کو میں شامل کیسے کر لوں؟ اب یہ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، یہ کوئی حدیث رسول کے طور پر تو یہ بیان نہیں فرمایا گیا، مفتی صاحب نے جو فرمایا ہے. دل کی صفائی کا ایک نسخہ دیا ہے. اب اگر کوئی کہہ دے کہ ہاں بھائی وہ دینی مدرسے کی صفائی سے بھی دل کی صفائی ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں اس میں. ہر نیکی سے، ہر عبادت سے دل کی صفائی ہوتی ہے، اور ہر گناہ سے دل پر میل جمتا ہے. یہ مدرسے کی صفائی، جامعات المدینہ کی مثلا صفائی کرے کوئی، تو یہ بھی ایک اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تو نیکی تو ہے نا، انشاءاللہ دل کی صفائی تو ہوگی اس سے. تاہم یہ کہ پردے کا پورا 112% خیال بھی رکھنا ہے، اس طرح بھائیوں میں گھس جائے میں صفائی کروں گی، خادم کو مارا دھکا میں صفائی کروں گی، میرے دل کو صاف کرنا ہے، تو یہ تو پھر میل اور زنگ کے تھر جمتے جائیں گے دل پر یوں کریں گی. تو اسلامی بہنوں کے جو مدارس ہوتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ مردوں کا سامنا نہ ہوتا، ہونا تو نہیں چاہیے، اور ایسا دعوت اسلامی والے تو ظاہر احتیاط تو کرتے ہی ہوں گے. اب اس کی صفائی ریکویسٹ کر کے ہی ہو سکتی، اسی طرح مسجد کی صفائی بھی ریکویسٹ کر کے ہو سکتی. خود ہی آپ وہ خادم کا جھاڑو چھین لیں گے اس سے، تو یہ تھوڑی کوئی پھر اور زنگ چڑھے گا دل پہ، میل چڑھے گا. ترکیب سے، محبت سے، پیار سے، اجازت لے کر صلو
صلی اللہ علی محمد. یہ سوال آیا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمیں جنات ستا رہے ہیں، تو اس کی علامت ہے جس سے اندازہ کیا جا سکے؟
اس میں ایسا ہے کہ یہ عاملین بتاتے ہیں، بابا جی اپنے ان کے جو بھی ان کے پاس استخارے کے طریقے ہوتے ہیں یا جانچنے کے طریقے امتحان کے، اس سے وہ لوگ بتاتے ہیں. 100% کوئی کیا کہ اب ڈاکٹر اس کو نفسیاتی اثر بولے گا، مریض جو یہ حرکتیں کرتا ہے جنات والی، ڈاکٹر اس کو نہیں مانتے، یعنی ان کی اس میں نہیں ہے، ڈاکٹری میں نہیں ہے ان کی. البتہ یہ الگ بات ہے کہ جو مسلمان ڈاکٹر ہیں وہ ایک تعداد ہے جو مان لیتی ہے کہ جن کا سر ہی ہے، تو یہ بولیں گے عملیات کراؤ، دعا کرو، تعویذ کرو، بعض ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں. تو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں، سمجھدار اور اللہ رسول کو ماننے والے، باقی بات تو ایسے خر دماغ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا، پھر جو مولویوں کو بھی برا بھلے بولیں گے. تو یہ جو لوگ نہیں مانتے سر پٹک پٹک کے مر بھی جاتے ہیں، جن پچھا پچھاڑ کے مار دیتا ہوگا ان کو، مانتا ہی نہیں ہے تو چلے یا قبر میں مان لینا. میرے کو جن ستاتے تو ہیں یہ تو بالکل یہ نہیں، تو حدیثوں میں شیطان ستاتے ہیں، جن ستاتے ہیں، حدیثوں میں تذکرے ہیں اس کے باقاعدہ، علاج بھی کیے ہیں صحابہ کرام علاج بھی کیے ہیں. سوگے
یہ جو سوال یہ آیا ہے، بیوی کو کس کس نام سے پکاریں؟
بیوی کو نام اس کا جو ہے اس نام سے پکارنے میں منع تو نہیں ہے، اس سے لقب ہے کوئی اچھا سا اس سے بھی پکارا جا سکتا ہے. حدیث میں اے عائشہ، اے حمیرہ، آپ کا حمیرہ حمیرہ بھی لقب تھا بیوی عائشہ کا، اس طرح کے الفاظ تو مل جائیں گے.
عائش
یہ تو وہ پیار سے فرمان
جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جی. یا عائش،
ہاں تو ایسا ماننے والا اگر کوئی نام رکھ لیا گھر میں جس سے وہ چڑتی نہ ہو، اگر دل دکھتا ہے تو ناجائز ہو جائے گا. دل نہیں دکھتا اور پیار سے کوئی نام اس کا رکھ دیا ہے اسے پکارتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، جبکہ اس میں کوئی نام میں شرعی خرابی نہ ہو.
وقت نزا خون کی الٹی آئے تو کیا اس سے مرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور کیا درجات بلند ہوتے ہیں؟
بیماریاں تو گناہوں کو تو مٹاتی ہیں, تو یہ بھی ایک بیماری ہے, ایک تکلیف ہے. مسلمان کو پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. یہ خون کی الٹی تو کانٹے سے تو اتنی زیادہ ہے, کانٹے کی تو مثال دی گئی نا دوسرے میں, تو چھوٹی سی تکلیف بھی ہوئی یہ تو بڑی تکلیف ہے, گناہ کیوں نہیں مٹیں گے. ایک عموم ہے, مطلب یہ خون کی الٹی ہی سے نہیں, یہ ایک عام ہے کہ مطلب جو بھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے, ایزا پہنچتی ہے, تو اس سے اس کے گناہ مٹیں گے, اس کو درجے ملیں گے, صبر کرے گا صبر کا بھی ثواب ملے گا.
عورت کو اگر غسل دیا جا رہا ہے, یعنی میت کو, غسل میت عورت کا, سوال ہے کہ اس کے پاس کوئی تلاوت کر رہا ہو اور اسے منع کر دیا جائے کہ بھائی یہاں غسل دیا جا رہا ہے اور اب یہاں تلاوت نہ کریں, تو کیا اس کا روکنا درست ہوگا؟
بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 809 مسئلہ نمبر 11, میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے جبکہ اس کا تمام بدن کپڑے سے چھپا ہو, اور تسبیح و دیگر اذکار میں مطلق حرج نہیں. مطلب اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے تو اس کا بدن کپڑے سے چھپا ہوا ہونا چاہیے, اگر اور کوئی ذکر و درود کر رہا ہے تو اگر بدن چھپا ہوا نہیں ہے تب بھی کوئی وہ پڑھنے میں حرج نہیں ہے.
باوجود اس کے پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جھوٹ بری بات ہے, جھوٹ سے کردار برباد ہوتا ہے اور جھوٹ کے کئی نقصانات کا اندازہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے اور جھوٹ بولتے ہی رہتے ہیں, اور سمجھے کہ مطلب عادت سی ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے کی, یعنی سچ شاید کبھی کبھی بولیں گے, زیادہ تر جھوٹ بولیں گے. تو یہ جھوٹ کی عادت جو پڑ جاتی ہے, اس سے نجات کیسے ملے؟ اور یہ ذہن جو بن جاتا ہے کہ یار جھوٹ بول دو تو راستہ مل جائے گا, یہ ذہن کیسے بدلے؟
جہنم کا راستہ تو مل ہی جاتا ہے نا جھوٹ بولنے والے کو, راستے کی بات تو صحیح کر رہا ہے, یہ میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. جنت کا راستہ تو نہیں ملے گا نا جھوٹ بولنے سے, اور مسلمان کی شاہراہ تو جنت ہے نا, یہ وایا مدینہ اس نے جنت جانا ہے, دوزخ کی طرف تو نہیں جانا نا. یہ عادت واقعی پڑ جاتی ہے, کئی چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے, وہ بندہ جب تک سیریس نہیں ہوگا نا چھوٹے گا نہیں, اور اس میں ماحول صحبت کا بڑا دخل ہے. اگر اچھا ماحول مل گیا, اچھی صحبت مل گئی, عاشق رسول کی صحبت میں مدنی قافلوں کا مسافر بنتا رہا, نیک اعمال کا رسالہ لے کر اس کے خانے پور کرتا رہا, روزانہ اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے, تو انشاءاللہ یہ کہ گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا, اور جھوٹ کی تباہ کاریاں پتہ چلیں گی اس کو کہ جھوٹ میں اتنا اتنا گناہ ہے, تو اس طرح بھی ذہن بنے گا. خالی کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے یہ پتا ہوتا لوگ, تو یہ کہ اس طرح وہ نہیں ان کو سوچا پڑتا یار اپنے نہیں گناہ گار.
ارے بعض اوقات یہ کہ غیبت کے تعلق سے آدمی کنفیوز ہو سکتا ہے کہ یہ غیبت ہے یا نہیں ہے, یا فلاں مطلب کئی ایسے برائیاں گناہ ہوتے ہیں جن کے تعلق سے بعض اوقات نہیں اندازہ ہوتا کہ یار یہ ہے یا نہیں ہے, مگر ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بول رہا ہے مومن اس کو اس بات کا پتہ ضرور ہوتا ہے کہ میں بول تو جھوٹ ہی رہا ہوں, کیونکہ اس کو حقیقت کا پتہ ہوتا ہے کہ سچ ہے کیا, اس کے باوجود بھی وہ جھوٹ سے نہیں بچ پاتا. اچھا پھر کاروبار میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یار جھوٹ بول کے مال بیچ دیں گے تو مال بک جائے گا, بلکہ اب تو ایک عجیب سا جھوٹا جملہ چلا ہے کہ یار جھوٹ کے بغیر کام نہیں چل سکتا.
جھوٹ زیادہ ہے یا غیبت زیادہ ہے معاشرے میں, میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے. جھوٹ خالی بعض جھوٹ تو واقعی بہت واضح ہوتے ہیں, کئی جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو بندے پر واضح نہیں ہوتے, وہ کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بچہ جو ہے یہ آپ کے پاس آ نہیں رہا, آپ کے پاس کیونکہ یہ بچہ حریص ہوتا ہے باہر جانے کا, آپ نے ٹیکنیک کی اس کو اپنے قریب بلانے کی, تو خالی وہ دروازے کی کنڈی کھولی, وہ دیکھے اس طرح تو بھاگ کر آ گیا, پکڑ لیا. واٹ از دس, آپ نے ایک فیل کے ذریعے جھوٹ تو بولا, آپ باہر تو جا نہیں رہے تھے, آپ کا جانے کا ذہن ہی نہیں تھا, باہر دھوکہ بھی دیا اس کو پکڑ لیا. یہ جھوٹ اور دھوکے کا اجتماع ہوا بالکل پتہ نہیں چلتا, اور یہ گھر گھر کی کہانی, یہ تو ایک مثال دی. عورتیں اس طرح وہ برقعہ اٹھاتی ہوں گی, بچے کو پیار کرنا تو آتا نہیں ہوگا, نخرے کرتا ہوگا تو یہ برقعہ ادھر ہاتھ اٹھایا خالی جو یہ واقعہ آ گیا, برقعہ رکھ دیا اور لپٹا لیا, جھوٹ اور دھوکا تو ہوا نہیں. یوں مطلب یعنی کہ غیر محتاط جملے بھی بہت ہوتے, بہت سارے ہوتے جو مطلب یعنی کہ بعضوں کا تو یہ لگتا ہے کہ وہ جھوٹ ہی ہے, ان کو پتا نہیں. وہ دیوانوں پہ لکھا ہوتا ہے فلاں مرض کا شرط یا علاج, اب یہ کسی کو پتا ہے کہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ جھوٹ تو ہے, شرطیا علاج تھوڑی ہوتا ہے. سارا طب جس کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا حکیم ہوگا مان لے گا کہ سارے کا سارا طب جو ہے یہ جو بھی یعنی میڈیکل کے جو بھی یہ سب کے سب ذنیات پر ہیں, قیاسی ہیں, ذنیات پر ہیں. کنفرم 100% ٹھیک ہونا ہوتا تو بندہ مرتا ہی کیوں یار, بخار سے مر جاتے ہیں. بخار کی ایک سے ایک دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں, دے ڈوز پہ ڈوز ڈاکٹر دیا جاتا ہے, بخار کنٹرول نہیں آتا, بندہ دم توڑ جاتا ہے, نہیں توڑ جاتا بتائیے. یہ شرطیا علاج تو ہے ہی نہیں نا, یہ تو ایک مثال دیوار کی ذہن میں کہ لکھا ہوتا ہے شرطیا علاج, دھوکا اور گاہک پھنسانے کے لیے یہ لکھتے ہیں. ان کو بھی پتا ہوتا ہوگا, ان کے مریض بھی ناکام ہو جاتے ہوں گے, ہر مریض کا تھوڑی علاج کر پاتے ہوں گے. پھر اللہ کو بھی تو ہم مین تو جو بھی ہے شفا تو اللہ نے دینی ہے نا, بندہ دوا دے سکتا ہے شفا نہیں دے سکتا. یعنی ہم لوگ جو ہے وہ بس وہ دوا دیں گے, یا دولت سے دوا خریدی جا سکتی ہے شفا, کوئی ایسی دکان ہے نہیں جہاں سے شفا مل جائے. اس لیے ہم دولت کا رد اس طرح کرتے ہیں کہ خالی دولت مند ہونا یہ سکھی ہونے کی علامت نہیں ہے, وہ تو بیمار ہو جاتا ہے, کھانا نہیں اترتا گلے کے نیچے, دولت کا ڈھیر ہے سونے کی اینٹیں جمع کی ہوئی ہیں, نہیں ہوتا. دولت سے دوا ملتی ہے ایک سے ایک, دنیا بھر کی دوائیں کر لو, سب سے مہنگا ڈاکٹر لے لو, نہیں ہوتی. شفا تو رب نے دینی ہے, دنیا کی کوئی دولت اس کو نہیں خرید کر لا سکتی. دولت سے دوست مل جائے گا, خوشامد خور آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے, آپ کے لیے تھوڑی گھومتے, اچھا ہے اس کے لیے کہ آپ اس پہ خرچہ کرتے ہیں. جس دن پیسے نے منہ پھیرا اس نے منہ پھیرا, غربت آئی یہ بھی روانہ ہوا. یہ کہ دولت سے دوست ملے گا وفا نہیں ملے گی, وفا خریدی نہیں جا سکتی, یہ دل سے کا تعلق, تو دل تھوڑی دولت سے خریدا جاتا ہے. اللہ پاک کو, اللہ پاک پر ہی ہمارا مطلب بھروسہ ہے, شفا وہ دینے والا ہے. صلو علی الحبیب.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا.
میرا نام یوسف ہے. عشاء کی نماز کے لیے کیا مدنی فجر کے بعد وہیں بیٹھنا ضروری ہے یا مدنی دائیں بائیں بھی ہو سکتی؟ میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جاب کرتا ہے تو اس کے لیے اجارہ کا جو بھی حساب کتاب ہے یا سائن کرتا ہے, کانٹریکٹ کرتا ہے, تو نماز میں اس کو کہاں تک اس کے ٹائمنگ میں جو 8 گھنٹے نارملی اسے فکس ہوتے ہیں اس کو رعایت دی جائے گی؟ آپ رہنمائی کرنا.
دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.
دائیں بائیں بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اگر دیگر نیکی کا کام کیا تو وہ بھی ہو سکتا ہے. جاب میں جو گھنٹے فکس ہوتے ہیں اس میں نماز کے لیے کہاں تک رعایت دی جائے گی؟ فرض نمازیں, سنت الموقعہ نمازیں ہی تو پڑھی جائیں گی اس میں, اور نوافل اگر پرائیویٹ ادارہ ہے اور سیٹھ منع نہیں کرتا, اس کو پتا ہے یا اجازت لے لی, تو ان صورتوں میں نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں.
نماز اشراق کے جو فضائل میں ہم سنتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھے اور وہیں بیٹھا رہے تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے, تو اب جیسے عموماً یہی ذہن ہوتا ہے کہ جو یہ فضیلت حاصل کرنی ہے تو جماعت سے نماز بھی پڑھنی ہے اور پھر وہیں بیٹھے رہنا ہے, تو ابھی آپ نے جس طرح وضاحت فرمائی کہ یہ نیکی کے اور کاموں میں, یعنی مثال وہ ذکر اذکار کرتے کرتے اگر گھر چلا جائے اور وہاں جا کر وہ اپنی نماز اشراق ادا کرے تو کیا یہ فضیلت جو بیان ہوئی ہے تو اس میں اس کو حصہ ملے گا؟
نماز اشراق دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر ایک, جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا, پھر دو رکعتیں پڑھی تو اسے پورے حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ نمبر دو، جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلے میں یعنی جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہا حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے، صرف خیر ہی بولے، انہیں بلائی کی ہی بات کرے، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ مرقات شریف کے حوالے سے حدیث پاک کے اس حصے، اپنے مصلے میں بیٹھا رہے، یہ وضاحت کرتے حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی مسجد یا گھر میں اس حال میں رہے کہ ذکر یا غور و فکر کرنے یا علم دین سیکھنے سکھانے یا بیت اللہ کے طواف میں مشغول رہے، نہیں صرف خیر ہی بولے کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی فجر یعنی فجر و اشراق کے درمیان خیر یعنی بلائی کے سوا کوئی گفتگو نہ کرے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے کم از کم 20 یا 25 منٹ بعد سے لے کر زحوہ کبریٰ تک نماز اشراق کا وقت رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر خدا کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، پھر دو رکعتیں پڑھی تو اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ جماعت سے فجر پڑھے، یہ بھی اس حدیث میں لکھا ہے۔ صلو علی الغریب
صلی اللہ
علی محمد۔
سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ جہیز مرد یا عورت میں سے کس کی ملک ہوتا ہے؟
اس سلسلے میں فتاوی اہل سنت، دار الافتاء اہل سنت کا ایک فتویٰ عرض کرتا ہوں۔ عورت کو جو سامان میکے کی طرف سے بطور جہیز ملا وہ عورت ہی کی ملکیت ہے، اس میں کسی اور کا حق نہیں۔ شوہر یا اس کے گھر والوں کی طرف سے جو سامان اور زیورات وغیرہ عورت کو دیے جاتے ہیں، ان کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، شوہر یا اس کے گھر والوں نے صراحتن یعنی واضح طور پر کھلے لفظوں میں عورت کو سامان اور زیورات دیتے وقت مالک بناتے ہوئے قبضہ دیا تھا، نے کھلے طور پر اس کو قبضہ دیا تھا۔ نمبر 2، شوہر یا اس کے گھر والوں نے صراحتن نے کھلے طور پر واضح طور پر عورت کو سامان اور زیورات عاریتن یعنی عارضی استعمال کے لیے ٹیمپریری یوز کے لیے دیے تھے۔ نمبر 3، شوہر یا اس کے گھر والوں نے دیتے وقت کچھ بھی نہیں کہا۔ پہلی صورت میں عورت سامان اور زیورات کے ہبہ یعنی گفٹ کیے جانے کی وجہ سے مالک ہے، اسی کو یہ سب اسی کا ہے۔ دوسری صورت میں جس نے دیا وہی مالک ہے، وہ واپس لے سکتا ہے۔ اور تیسری صورت میں شوہر کے خاندان کا رواج دیکھا جائے گا، اگر وہ عورت کو ان اشیاء یعنی چیزوں کا مالک بناتے ہیں تو عورت کو دیا جائے گا، ورنہ وہ حقدار نہیں، اس سے واپس لیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔
بلی کو اپنے پاس بٹھانے سے کیا بیماری لگتی ہے؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بلی پالی ہوئی تھی اور اپنے آستین میں بھی رکھ لیتے تھے، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے جانے دو، چلا رہے ہوتے ہیں۔ بلی ہے بے ضرر جانور ہے اور گھریلو جانور ہے، اس کو اگر کسی نے پالا یا اٹھایا یا پاس رکھا بیماری کیوں آئی؟
کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ سال کے آخری مہینے یعنی دسمبر میں سمندر پار کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، کہاں تک درست ہے؟
کیا بلائیں ٹلتی ہیں؟
ہاں ٹلتی ہیں،
یہ اس میں تو حرج نہیں ہے، بلائیں آتی ہیں تو حرج ہوگا، بدشو نہیں لے سکتا یہاں. اب ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹکا ہو، چٹکلا ہو کسی کا، بزرگوں سے اگر یہ منسوب ہے تو پھر صحیح ہے، پتا نہیں ہے مجھے.
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عمل وغیرہ ہے تو سمندر پار کر لیا جائے تو وہ سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، جادو ختم ہو جاتا ہے، تو ایسا کچھ ہے؟
اگر بزرگوں سے یہ بھی ہو منقول تو کوئی حرج نہیں اس میں. بعض ایسی صورتیں ہوتی ہوں گی کہ جو مطلب یہ جو پاؤں کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں نا بچہ، ماں کے پیٹ سے نکل پہلے سب سے اس کے پاؤں نکلے، ایسا بچہ جو ہے کمر کے درد کا علاج کر سکتا ہے. یہ ہم نے بچپن سے دیکھا ہوا ہے کہ وہ مریض کو الٹا لٹائیں گے، اور اپنے میمنی زبان میں دیکھا ہے، مطلب تو وہ مریض کو الٹا لٹا کر وہ ایک پاؤں اس کی کمر پہ رکھے گا. جو اس طرح کا جو بچہ پیدا ہوا تھا، بھلے وہ اب وہ بڑا ہو گیا، وہ آدمی ہو گیا، عورت ہو گیا جو بھی، تو اس کی کمر پہ ایک پاؤں رکھے گا اور پھر اس کو کراس کرے گا، پاؤں رکھ کر وہ بولے گا، میمنی میں بولتا ہوں، ٹچکیو بھنا، تو وہ مریض بولے گا ہاں بھن، یوں کچھ پھیرے وہ کرتا ہے اس میں، وہ اس کا مرض جو ہے وہ. حاجی امین ہنس رہے، دیکھا ہوگا انہوں نے لگتا ہے.
اے حاجی امین ہنس رہے ہیں تو خیر یہاں تو جو بھی ہوگا وہ، لیکن جو سوشل میڈیا پہ سنے گا تو کل کو بولے گا یہ دیکھو یار، نہ کوئی قرآن کی بات ہے، نہ کوئی حدیث کی بات ہے، نہ کوئی صحابہ کی بات ہے، اب یہ کون سی بات لے کر آ گئے؟ تو کیا ہم اس کا انتظار کریں کہ اسی کمر میں کب درد ہو نہ اپنے اس کے اوپر کوئی کھڑا کر دے؟
ڈاکٹر لوگ جو یہ دل کاٹ کے سینے پہ نکال لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں ٹیبل پہ، یار
جی
اس کو پوچھو نا کون سی حدیث میں یہ علاج سکھا.
چلو
یعنی یہ سب منظور ہے، اگر کوئی مذہبی شخص کو بات بتائے تو اس میں ہزار یار اعتراضات، آپ مت کرو، کمر کا درد بھگتتے رہو،
ٹھیک ہے؟
تو کیا آپ کو یہ مبارک، ہم لوگوں کو علاج مبارک. ایسے تو بے شمار علاج ملیں گے جن کا قرآن و حدیث میں صراحتن تذکرہ نہیں ہے، تو منع بھی تو نہیں ہے نا یار. یہ ابھی مطلب یہ جو ہم مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے، تو آپ کو بولے گا حدیث میں کہا کہ صحابی نے مدنی چینل پر آ کر مسئلے بتائے تھے، تو ہم یہی کہیں گے نا بھائی کہ صحابی نے منع کیا ہے. یہ بھی تو ہے نا، تم بریانی کھاتے ہو، فرائی گوشت کھاتے ہو، کڑھائی گوشت کھاتے ہو، آپ ثابت کر دو کہ صحابی نے کھایا ہو، پھر ہم آپ سے بات کریں گے. یہ تو اس میں پوچھنے کا کیا، اس کو شیطان بھی وسوسہ نہیں ڈالتا، کھلاؤ اس کو، خوب پلاؤ، کولیسٹرول ٹرائگلیسرائیڈز کی رگیں بلاک ہو جائے، جلدی جلدی پہنچ جائیے. تو مطلب یہ کہ ہزاروں چیزیں ہیں، یہ پنکھے کے اے سی میں بیٹھے رہتے ہو تو باتیں بناتے ہو، اے سی میں کون سا ابھی اے سی میں بیٹھا ہے بھائی، مسجدیں کون سی ایئر کنڈیشن ہوتی تھی، ایجاد کب ہوا تھا، اور یہ لینتھر کی مسجدیں کہاں ہوتی تھی، چھپا ہوا قرآن شریف موجودہ صورت میں، کتابی صورت میں کہاں ہوتا تھا، چمڑے پر پتے میں لکھا جاتا تھا، زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں تھا، یہ بات بھی ایجاد ہوئے ہیں. تو وہی قرآن ڈھونڈو، ملے گا بھی نہیں، خالی تصویر پیج کی ملے گی کسی، یہ پڑھتے رہو ورنہ پڑھو مت. تو جو بات شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے، جس کو اللہ اور رسول نے منع نہیں کیا تو ہو آ رہی ہو، آپ کون ہوتے منع کرنے والے، جو اپنے آخرت داؤ پہ لگاتے منع کر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
عبداللہ عطاری صاحب کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ جملہ کہنا درست ہے کہ مرد کی جنت اس کی ماں کے قدموں تلے ہے اور عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدموں تلے ہے؟
اللہ بہتر جانے، ماں کے قدموں تلے ہے یہ تو مشہور ہے، غالباً تو حدیث ہے نا.
اسم اس کے معنی بھی یہ ہے نا کہ اطاعت و فرما برداری کرے تو ان کی اطاعت و فرما برداری جنت تک پہنچانے والی ہے، ان کی خدمت جو ہے وہ جنت تک پہنچانے والی ہے.
ظاہر ہے کہ قدم اٹھا کر تو تھوڑی دیکھیں گے، یہ مثالیں ہوتی ہیں، فضیلت اور اہمیت اجاگر کی جاتی ہے. اس طرح وہ فرشتے طالب علم دین کی راہوں میں فرشتے پر بچھاتے، یہ حدیث میں ٹھیک ہے نا، یہ طالب علم کی راہ میں فرشتے پر بچھاتے ہیں. تو کسی نے وہ مذاقن کہا کسی طالب علم کو کہ بھائی سنبھال کے چلنا، کوئی قریب چل رہا ہوگا، کہیں فرشتوں کے پر کو چل مت دینا. اس کے پاؤں میں آکلا ہوا، پھوڑا ہوا، ایک طرح کا تباہ کن آکلا ہے، یہ مرض اس کو ہو گیا اور غالباً اس کا پاؤں کاٹا گیا. اس نے مذاق حدیث سے پاک کی مطلب اس پہ مذاق کیا، دنیا میں اس کو یہ سزا ملی. یہ فرشتے پر بچھاتے ہیں تو یہ کوئی پرندوں کے پر کی طرح تھوڑی کہ ہم نعوذ باللہ اس میں پاؤں رکھیں گے اور وہ معاذ اللہ راہوں میں پر بچھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ پر پہ بندہ چلتا ہے اور یہ محسوس بھی ہوتا ہے پتہ بھی چلتا ہے, ایسا تھوڑی. تو حدیثوں پر اپنی قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے, عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے. اسی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں, اور یہ ذہن رکھنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے سندر سوال ہے کہ ایسے کھانے کی جس میں کچی مچھلی استعمال کی جاتی ہے جیسے سوشی ہے یا اور کچھ کھانے ہیں, تو ان کا کھانا کا کیا حکم ہے؟ یعنی کچی مچھلی کھانے کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ ارشاد فرما دیے.
کچی مچھلی اگر یہ واقعی کچی ہے, یہ کچی بھی اس طرح کی ہوتی ہوگی کہ اس کو سرکے میں بھگو کر کچھ ٹائم رکھ کر اس کی اسمیل ختم کر دیتے ہوں گے, بو تو رہتی نہیں ہوگی اس میں. ویسے کچی مچھلی کھانا تو حلال ہے, کچی کھاؤ, پکی کھاؤ, بھون کر کھاؤ, تل کر کھاؤ, سالن بنا کے کھاؤ. اب اگر کوئی کچی مچھلی ہضم کر سکتا ہے اور کھاتا ہے تو نو پرابلم. البتہ اگر منہ میں بدبو ہو جاتی ہے ایسی کچی مچھلی ہے یا کوئی بھی کچی غذا یا پکی غذا جس سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے, تو اس کو کھا کر مسجد کا داخلہ حرام ہے. بہرحال یہ پہلی بار سنا میں نے کہ کچی مچھلی بھی کھانے کا کوئی ہے تصور. یہاں تو لوگ پکی بھی نہیں کھاتے, بھاری تعداد ہے جو مچھلی نہیں کھاتے, سبزی نہیں کھاتے, دوا کھاتے ہیں, ٹیبلٹ کھائیں گے, انجیکشن کھائیں گے. سبزی اور مچھلی نہیں کھائیں گے جو انجیکشنوں سے, ٹیبلٹوں سے, آپریشنوں سے بچاتی ہے. ہاں, کئی بیماریوں کا علاج ان چیزوں میں ہے. اللہ کی نعمتیں سبزیاں, پھل, مچھلیاں بہت مفید ترین غذائیں, لیکن لوگ نہیں کھاتے, ایک تعداد ہے. سردیوں میں کچھ کھائی جاتی ہے تو یہ تل کے کھاتے ہیں, فرائی کر کے. فرائی کھانا جائز ہے, یہ فرائی کے فوائد بتایا جاتا ہے کہ فرائی کا فائدہ نہیں الٹا نقصان ہے, ابن ڈاکٹری لحاظ سے. مچھلی سب سے اچھی جو فائدے والی ہے نا کھانے میں, وہ ہے سینکی ہوئی, گریل فش جس کو بولتے ہیں. یہ باقاعدہ ہوٹلوں میں پیسے لے کر آپ مچھلی لے جاؤ تو اس کو گریل کر دیں گے یہ, یا مطلب یہ کہ ان کے پاس بھی ہوتی ہے, گریل دیتے ہیں. تو گریل مچھلی جو ہے نا یہ کہتے ہیں مفید ہے. یہ سینکی ہوئی مچھلی میدے میں ہوتے ہوئے کولیسٹرول کا مریض بھی اگر ٹیسٹ کروائے گا تو کہتے ہیں کولیسٹرول اس کا لیول کم آئے گا, اس میں بہتر ہو جائے گا اس کا. ہو مطلب گریل مچھلی, سینکی ہوئی, تلی ہوئی نہیں, تلی ہوئی نہیں مفید, نقصان کا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ تیل اس میں کڑکڑایا جاتا ہے, اور جب تیل کو کڑکڑاتے ہیں نا تو اس میں فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں, جیسے کباب سموسے وغیرہ جس میں تلتے ہیں. تو یہ جو تیل ہے یہ معدہ تباہ کرتا ہے, نزلہ, کھانسی, بخار, گلا خراب وغیرہ, یعنی کئی بیماریوں کا یہ فری ریڈیکلز سے کئی بیماریاں, یہاں تک کہ یہ کینسر بھی میں نے پڑھا تھا طب میں, طب کی کسی کتاب میں, کہ فری ریڈیکلز سے کینسر بھی مطلب ہو سکتا ہے. تو ہمارے یہاں تلی ہوئی مچھلی اول لوگ کھاتے ہیں, نہیں کھائیں گے تو تلی ہوئی کھاتے ہیں, جس کا فائدہ اس کو نہ ہو نقصانات ہو سکتے ہیں. فائدہ ہو تو پتہ نہیں, مطلب جو تحقیق ہے وہ یہ کہ فائدہ نہیں ہے, نقصان ہے. حقیقت حال اللہ جانتا ہے. تو کبھی کبھی آدمی چلو کھا بھی لے ایک بار باہر, لیکن ہمارے تو کھائی ہی یہ جاتی ہے تلی ہوئی فرائی. کھائے تو گناہگار نہیں ہے, میں نے حرام نہیں کہا. یہ گریل فش, سردی میں مچھلی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. جنت میں تو مچھلی کھانی ہے انشاءاللہ, مچھلی کی کلیجی کھائیں گے. سب سے پہلے جنت میں جو غذا دی جائے گی وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارا سائڈ اس کی کھائیں گے, آقا کے پڑوس میں بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. لاپرواہ ہونا, کیئر لیس ایٹیچیوڈ, ایسا لگتا ہے یہ بھی ایک عالمی وبا بن گئی ہے. کہا جاتا ہے خواب دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ایک وہ جو آپ کو سونے نہیں دیتے, یعنی ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے آپ دن رات محنت کرتے ہیں. اب کوئی بستر سے ہی نہیں نکل رہا، جب دیکھو موبائل لے کر بیٹھا ہے، ہر کام کو آہستہ آہستہ کر رہا ہے، اور ایسوں کی مہارت بہانے بنانے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر وقت لیٹسٹ اور تازہ بہانہ تیار، رزلٹ کی نتیجے کی کوئی پرواہ نہیں، صحیح آ رہا ہے غلط آ رہا ہے۔ اب گھر کے کام ہو، تعلیمی ادارہ ہو، کاروبار ملازمت ہو، ایسے رویے دیکھنے میں آتے ہیں۔ بے روزگاری اتنی نہیں ہے، اپنے میں صلاحیت اور قابلیت ہی نہیں ہے، ایکٹیو اور فٹ آدمی وہ تو کہیں نہ کہیں لگ جاتا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ کام کی ذمہ داری لی جائے، اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے، بلکہ اس انداز سے کیا جائے کہ آنے والوں کے لیے مثال بن جائے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور، کوئی ایسا معجون، کوئی ایسی دوائی، کوئی ٹیکہ ایسا بتائیں، کوئی نسخہ ایسا ارشاد فرمائیں کہ ہمارا کام میں دل لگے اور پورے انٹرسٹ اور دلچسپی کے ساتھ ہم کاموں کو کرنا شروع کر دیں۔
اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، خوابوں سے پھر آپ بیداری کی طرف لوٹ آئے، تو کام میں دل لگے، یہ آپ نے اینڈ اس پر کیا۔ کام کی بعض اوقات تو وہ ضرورت ہو تو دل لگتا ہے، سیریس اس کو لے تو دل لگتا ہے، ایزی لے تو پھر نہیں لگتا، سیریس لے کام کرنا ہی پڑتا ہے، جب کرنا پڑتا تو دل بھی لگتا ہے، یا پیسے آتے ہیں کام کریں گے تو وہ کڑک کڑک نوٹ ہاتھ میں آئیں گے تو پھر دل لگتا ہے، تو جیسا کام ویسا مطلب اس کا انجام۔ اب یہ کہ عبادت پہ دل نہیں لگتا تو یہ ایک مسئلہ ہے پیچیدہ، اس میں بھی یہی ہے کہ ثواب پر نظر رکھے، اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھے اور اس کے فضائل جانے، دل لگے گا، کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو آخر کار دل لگ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح دنیاوی کام میں بھی اکثر دل لوگ لگا ہی لیتے ہیں، بعضوں کا واقعی نہیں لگتا، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، گھر میں پڑے رہتے ہیں، گھر میں وہ دو گھر والوں کے تانے مینے سب یہ سنیں گے، برا بھلا کہا جاتا رہے گا، ڈیٹ ہو جاتے ہیں، کام پہ نہیں جاتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے کیا وہ صحت بھی خراب ہوتی ہے گھر میں پڑے رہنے سے، جھگڑے ہوتے ہیں، دل آزاریاں، گناہ، یا بعضوں کے کام آسان ہوتے ہیں، فون پر خالی کام ہو رہے ہوتے ہیں، یا وہ نوکر چاکر کر رہے ہوتے ہیں کام، وہ خود مطلب مزے لے رہے ہوتے ہیں، گھر میں پڑے رہتے ہیں، گھر میں پھر ماحول خراب۔ اب کچھ تو کام چاہیے، پھر یہ کچن میں گھسیں گے تو بولیں گے یہ کیا بنا رہی ہو، یہ نہیں نہیں یہ نہیں، وہ بناؤ، نمک برابر ڈالا کہ نہیں، مرچ مسالہ اس دن صحیح نہیں تھا اس ڈش کا، اور خیال کرنا انٹرفیئر اس کو بیچاری کو تنگ کرتے رہیں گے، یوں مطلب گھر کا ماحول خراب۔ کپڑے اس دن دبا رہی تھا، آج دبا نہیں رہنا چاہیے، برابر دو۔ تو اس طرح گھر میں پڑا رہنا جو ہے یہ بھی مسائل کو جنم دیتا ہے، گھر میں اتنا وقت دے جتنا گھر والوں کی ریکوائرمنٹ ہو، آپ کی ضرورت گھر میں رہنے کی نہیں دیکھی جائے گی، گھر کے افراد کی دیکھی جائے گی، تو گھر چلے گا، ورنہ گھر خراب ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا دین دنیا کے جو بھی کام ہے، دنیا کے جائز کام، حلال کام، ضرورت کے کام، یہ مراد ہے میری، تو ان میں اللہ کرے جن کا نہیں لگتا تو دل لگ جائے، عبادت میں ہم سبھی کا لگ جائے دل۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ صلوا على الغريب صلى الله على محمد۔
مدني مذاكرة، مدني مذاكرة، مدني مذاكرة۔